ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سفر حج سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تسلسل کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید میں نازل شدہ ان آیات سے متعلق قسط وار درس بدرس ان آیات کا ذکر کر رہا تھا کہ جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، یعنی جو شریعت کا درجہ رکھتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی وہ 500 آیات جس سے شرعی قانون نکالے جاتے ہیں، جو اسلامی قوانین کا اصل ماخذ ہے، اور احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین کے اندر، آپ کے ارشادات کے اندر تقریباً 3500 احادیث، اور قرآن کریم فرقان حمید کی 500 آیات، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو مکمل طور پر اسلامی قانون مرتب ہو جاتا ہے. یوں تو سورہ المائدہ، سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ انعام اور سورۃ النور کی ہم نے تقریباً تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں جمعہ ہی کے درس کے اندر متعدد نشستوں کے اندر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مزاج شریعت کو سمجھانے کے لیے چند باتیں گزشتہ یعنی سفر حج سے پہلے چند جمعوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی. لیکن بعض دوستوں کے اصرار پر میں آج احکام قرآن کے موضوع کو موقوف کر کے روک کر انشاءاللہ آنے والے جمعے سے پھر اس کو بالتفصیل اسلامی قوانین کی جو حیثیت ہے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. لیکن بعض دوستوں کے اصرار پر، کیونکہ مہینہ ذی الحجہ سے اسلاف کی تاریخوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پاکان امت اور اسلام کے جل القدر فرزندوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس موضوع کو تھوڑا روک کر، کیونکہ اس مہینے کو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ سے مناسبت ہے، تو آپ کی بارگاہ میں منقبت پیش کر کے برکت کا حصہ حاصل کرنے کے لیے آج کے جمعے میں ہم نے سوچا کہ آپ کے لمحات زندگی، آپ کے احوال سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں. پھر انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے دن جو ہیں وہ سیدی و سندی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ سے متعلق ہے، تو اس کو انشاءاللہ العزیز ہم جو اتوار کا دن آئے گا تو اتوار کی شب انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز سے متصل ایک مختصر سی نشست رکھیں گے جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو بیان کریں گے، اور اتوار کے دن ظہر میں جو ہوگا وہ درس سیرت ہی ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا، تو اس ترتیب کے اعتبار سے 8, 9 اور 10 جس طرح ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ محفل منعقد کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو فضائل اہل بیت کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے، شان صحابہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز 8, 9 اور 10 محرم کو وہ نشستیں گویا کہ شروع کی جائیں گی. تو یہ مختصر سا گویا کہ ترتیب تھی تمام معاملات کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں، اور آپ کا نام تاریخ اسلام کے اندر ان مبارک اور متبرک القابات مصطفوی کے ساتھ مرقوم ہے کہ جو حصہ اللہ رب العالمین نے دربار رسالت سے آپ کو دلوایا وہ کسی اور صحابی کے حق میں نہ رہا. نہج البلاغہ جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک بڑی مستند کتاب ہے اور وہ اس کو بعد قرآن کا رتبہ دیتے ہیں، خیر وہ ہمارے نزدیک تو حجت نہیں لیکن ان حضرات کے نزدیک ایک معتبر کتاب ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے بقول ان کے جمع کیے گئے ہیں. تو ایک خطبہ نہج البلاغہ کے اندر جو خطبہ نمبر 164 ہے 164، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ سے متعلق یہ بات، کیونکہ جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرتبہ اور مقام سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ کوئی میری تقریر کا مبالغہ نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی سما خراشی کرنا ہے، بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ قول خود نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ نہج البلاغہ خطبہ در خطبہ مرتب کیا گیا ہے. تو اس کا خطبہ نمبر ہے 164، اس میں سیدنا علی کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت سیدنا علی آپ کے جسد پاک کی طرف آئے اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ ما ادری ما اقول لک ما عارف شیئا تجهله، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس رب کی قسم، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جتنا مجھے پتا ہے اتنا آپ کو پتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو پتا نہ ہو اور مجھے پتا ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے پتا ہو اور آپ کو پتا نہ ہو. فرما انک لتعلم ما تعلم، فرمایا کہ میں آپ کو جتنی تعلیم دربار رسالت سے ملی ہے مجھے بھی اتنی ملی، اور جتنی مجھے ملی اتنی آپ کو ملی. یہ آپ ان کے جسد سے خطاب کر رہے ہیں، تعزیتی جملے کہہ رہے ہیں. فرمایا وہ سمعت کما سمعنا، اور جس طرح دربار رسالت سے آپ نے سماعت کی ہے، فیض کی، شریعت کی، قوانین کی، اصلاح کی، ہدایت کی، نجات کی، کما سمعنا، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ میں نے سماعت کی. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جس طرح دربار رسالت سے ہدایتی کلمات اور نبوی ارشادات جس طرح میں نے سنے ہیں وہ سمے آتا، اسی طرح آپ نے بھی سنے ہیں. وہ صحبت رسول اللہ کما صحبنا، اور جس طرح میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف پایا اور ہر لحظہ، ہر محاذ، ہر غزوے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے شرف سے میں متمتع ہوتا رہا، وہ صحبتا، اسی طرح صحابیت کا شرف اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمایا. یہ وہ جملے ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضرت علی ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو میں نہیں جانتا وہ آپ جانتے ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہ جانتے ہو. فرمایا کہ جتنا مجھے علم دربار رسالت سے ملا یقیناً اتنا آپ کو بھی ملا. فرمایا کہ جتنا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کی اتنی آپ نے بھی سماعت کی. جس طرح ہر لحظہ، ہر مقام پر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف پایا، اسی طرح آپ نے بھی صحبت کا شرف پایا. اب آگے ارشاد فرماتے، وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب اولى بعمل حق منك، فرماتے ہیں کہ نہ ابن قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، اور نہ ابن الخطاب یعنی سیدنا فاروق اعظم، نہ ہی سیدنا صدیق اکبر، اور نہ ہی سیدنا عمر، اولا بعمل حق منکا، ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل میں آپ سے سبقت لے جائیں، جتنا خدا نے ان کو رتبہ عطا فرمایا اتنا رتبہ آپ کو بھی عطا فرمایا. یہ سارے وہ درجہ بدرجہ سیدنا علی جو ہے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فرماتے وہ انت اقرب الی رسول اللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں عثمان کہ تم اللہ کے رسول کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقرب رہے ہو. اور اس مقرب التقرب کے تو بے شمار گوشے ہو سکتے ہیں، بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ تقرب کی کیا بات ہے کہ جو اقرب کہا گیا کہ وہ انت اقرب الی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول سے سب سے مقرب ہے، اس میں کیا وجہ ہے، وہ تقرب کا کون سا گوشہ ہے؟ فرمایا وہ نکتا من سحری ما لم ینالا، فرمایا کہ وہ حضور کے ساتھ آپ کا ایک سسرالی رشتہ ہے جو خدا نے کسی اور کو نہیں عطا. سبحان اللہ. تو یہ نہج البلاغہ کے اندر وہ کلمات تھے جو میں نے حجت کے طور پر نقل کیے ہیں. اہل سنت کی کتب میں تو تمام ذخائر موجود ہے، لیکن نہج البلاغہ سے میں نے یہ روایت خطبہ نمبر 164 سے اس لیے پیش کی تاکہ ہمارے اس قول کی تائید ہو جائے کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو وہ مقام اور منزلت عطا ہوئی ہے اور دلوائی گئی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امتی کو اس فضیلت خاصہ کے اندر دخل نہیں ہوا اور نہ وہ حاصل ہوا جو اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے. آپ کے قبول اسلام سے متعلق بے شمار علماء نے اپنے اپنے انداز میں متعدد کتابوں کے اندر، مستند انداز کے اندر، صحیح سندوں کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ کئی روایات نقل فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا، جو ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو وہ تاریخ زمانے جاہلیت کے اندر تاریخ کو متعین کرنے کے لیے اور اپنے دور کو جاننے کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر یا کوئی بھی وقت ہو تاریخ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب تک کسی ایک دن کو معیار نہ بنایا جائے تو اس کے آگے اور پیچھے کی تاریخ متعین نہیں ہو سکتی. اس لیے زمانے جاہلیت کے اندر واقعہ فیل کو ایک بہت بڑی اہمیت تھی. یقیناً وہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس قدر قدرت کا اظہار ہوا کہ کنکریاں ابابیل نے لا کر جب ماری ہے تو جناب وہ بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح وہ ہاتھی بن گئے اور ان کا ساز و سامان بن گیا. تو یہ ایک حیران کن اور گویا کہ دماغ کو ہلا دینے والی، عقل کو ہلا دینے والی بات تھی اور قبولیت سے قریب نہ تھی لیکن لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا. تو یہ واقعہ فیل کے نام سے، ہاتھیوں والے واقعے کے نام سے ایک بہت بڑی عظمت تھی. بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر وہ نبوی سال ہو گیا کہ جناب جس کو نبوی سال کے ساتھ اس کو تاریخ کو متعین کیا جاتا ہے. اسی طرح جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر ہجرت کا سال متعین ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سال کو متعین فرما دیا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو اب شریعت کے تاریخ اسلام کے تمام ادوار اور زمانے جاہلیت کے تمام باتوں کو پھر ایک معیار بنا کر ہجرت کا کہ سید عالم نے جس سال ہجرت فرمائی تھی اس کو گویا کہ پھر تاریخ کی تقسیم کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے اپنے لیے سہولت رکھی جاتی ہے. اس سے پہلے اگر زمانہ جاہلیت سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، یعنی واقعہ فیل سے پہلے چلے جائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بقول نصرانیوں کے معاذ اللہ آپ کو پھانسی دے دی گئی اور مسلمین کے قول کے مطابق کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ ایک بہت زبردست واقعہ تھا اس روئے زمین کے اندر، تو اس کو عیسوی کے نام سے یاد کر دیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے جس وقت مہد میں بولا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے اس وقت سے عیسوی ہوئی ہے، لیکن اکثر علماء کی تائید یہی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو وہ ایک یقیناً محیر عقل کام تھا اور گویا کہ ایک عقل کے خلاف کام تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا اظہار ہوا تو اس کو دلیل بنا کر تاریخ کے ادوار کو گنا جانے لگا. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ کے متعلق آتا ہے کہ واقعہ فیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی کے 47 سال پہلے، یعنی دونوں تاریخیں میں نے یہاں پر کتابوں سے دیکھ کر لکھ لی تھی کہ ہجرت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہجرت کے 47 سال پہلے، 47 سال اگر پیچھے چلے جائیں 47 سال قبل، اور اگر واقعہ فیل کو دیکھیں تو واقعہ فیل کے چھٹے سال حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. آپ قریش کے ایک بڑے عظیم قبیلے بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یقیناً قریش اہل عرب کے اندر بڑا معزز قبیلہ ہے. بلکہ اہل عرب ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر جتنے قبیلوں کی تشکیل ہوئی ہے اس کے اندر قریش کو ایک بہت بڑی حاکمیت اور مقبولیت حاصل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے جب روئے زمین پر قبیلوں کو تخلیق فرمایا تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا, اور جب شاخیں بنائی تو سب سے بہترین شاخ اللہ نے قریش کو بنائی, اور فرمایا قریش میں اللہ نے سب سے زیادہ بزرگی بنو ہاشم کو عطا فرمائی, اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ بزرگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی. یعنی کائنات کی ساری بزرگی سمیٹ کر وجود مصطفیٰ میں آ کر جمع ہو جاتی ہے, اور وجود مصطفیٰ سے جب ساری برکات نکلتی ہے تو کائنات کی ساری فضیلتیں اور ساری منقبتیں تیار ہو جاتی ہیں. لیکن اس ارشاد سے کہ بنو ہاشم کی اپنی فضیلت ہے, قریش کے اندر سب سے مقبول اور محتشم اور برگزیدہ قبیلہ شاخ جس کو بڑی قدر کے ساتھ دیکھا جاتا تھا, وہ قریش کے اندر وہی شاخ ہے کہ جس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں, یعنی بنو ہاشم. ہاشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم کا نام ہے, اور ان کی سخاوت قریش کے اندر بڑی مشہور رہی ہے. تو ان کی ہی گویا کہ عظمت کی وجہ سے قریش کے اندر آپ کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جانے لگا. بنو عبد المطلب کے نام سے بھی گویا کہ یاد کیا جاتا ہے, اس لیے کہ سیدنا ہاشم کے بعد قریش کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص جد کریم سیدنا عبداللہ کے والد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا قریش کی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی روشن باب ہے آپ کی سیرت کا, آپ کے کردار کا. اس لیے پہلے بنو ہاشم کہا جاتا تھا, پھر آپ کی شخصیت میں اور آپ کی شخصیت میں قریش میں اور بالخصوص عرب کے اندر ایک ایسی عظیم تاریخ کو رقم کیا کہ بعد میں بنو ہاشم کی بجائے اس قبیلے کو بنو عبد المطلب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ کعبے کی ساری گویا کہ معاملات اور حاکمیت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے نام پر تھی, اور آپ بہت زاہد اور عابد شخصیت تھے. اس کے بارے میں تقریباً ساری تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غار حرا جس کی آپ جا کر مکہ مکرمہ میں زیارت کرتے ہیں, جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی کرن چمکی ہے, اور قرآن کریم برہان رشید ہدایت کی جو سب سے پہلی آیت جس غار کے اندر نازل ہوئی ہے, تو اس غار کو عبادت کے لیے تلاش کرنے والے سرکار کے جد قریب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. یعنی جس وقت قریش مکہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور کعبے کے اندر انہوں نے 360 بتوں کو لا کر رکھ دیا تھا, تو اس وقت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفہیم کا بہت طریقہ کیا, لیکن جب وہ سارے برنگختہ ہو گئے آپ کے خلاف, تو قریب تھا کہ کعبے کی سارے معاملات آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے, تو آپ نے سکوت فرماتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. اب وہ جا کر کعبے میں بتوں کو سجدہ کرتے تھے, اور آپ جا کر غار حرا کے اندر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کے ایمان پر اور آپ کی گویا کہ ہدایت پر سب سے بڑی دلیل ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ بنو امیہ کے قبیلے سے تھے. بچپن کے واقعات سے متعلق متعدد کتابیں بھی اگر دیکھی جائیں تو تقریباً بچپن کے واقعات جو آپ کے مخفی ہیں, یعنی بچپن کے واقعات سے متعلق کوئی بات ہمیں تاریخ کے اندر نظر نہیں آتی, لیکن یہ بات سیدنا عثمان غنی کی کتاب منقبت کے اندر, کتاب فضیلت کے اندر جہاں بے شمار باتیں ہیں, وہاں یہ بات بہت بڑی قدر کی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ پانچویں پشت میں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جاتا ہے. سیدنا عبد المناف سے جا کر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ مل جاتا ہے, تو یہ پانچویں پشت میں جا کر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بزرگی جو ہم نے کتابوں کے اندر دیکھی اور چاہا کہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں, سیدنا عثمان غنی کی وہ باتیں جو عام تقاریر کے اندر نہیں پیش کی جاتی اور گویا کہ وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر دبی رہ جاتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور منقبتوں کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کہ ایک آپ پانچویں پشت میں سیدنا عبد المناف کے ساتھ کے نسب پاک کے اندر مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب تطہیر کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہیں, اور وہ نسب پاک کہ جس کے بارے میں سید عالم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں, اور جس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص اگر اس کے نسب کے بارے میں کہا جائے تو کہیں نہ کہیں تو وہ غیر مسلم ثابت ہوگا, لیکن ایک نسب ہاشمی ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک ہے, وہ اتنا عظیم نسب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آپ کی جتنی اولاد آئے گی وہ سلسلہ تو ذہب ہے, وہ سونے کی زنجیر ہے کہ جس کے اندر کفر اور نفاق کا کہیں دخل ہی نہیں ہے. اسی لیے سادات کو گویا کہ تمام نسبوں کے اندر برکت ملتی ہے. تو اب سیدنا عبد المناف رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سیدنا آدم تک یہ پورا سلسلہ تو ذہب ہے, اور وہاں کی کڑی گویا کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے حصے میں آتی ہے. اور اس کے بعد ایک فضیلت کی بات میں اور عرض کر دوں, منقبت سارا پیش کرنے کا وقت تو نہیں, لیکن ہمارے بعض احباب کے حوالے سے کہ آپ حج سے آئے ہیں اور دن ان کا چل رہا ہے, تو حصول برکت کے لیے ان کی شان میں چند کلمات کہیں تو یقیناً میں اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں کاسہ گداگیری کو پھیلائے ہوئے اپنے لیے برکت اور آپ کے لیے برکت کے حصول کی نیت سے چند باتیں سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو جہاں یہ باتیں فضیلت کی وہاں پر ایک اور بہت بڑا شرف سیدنا عثمان غنی کے حصے میں آتا ہے, وہ یہ کہ آپ کی نانی, آپ کی سگی نانی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سگی نانی بیضا ان کا نام ہے, انہیں ام حکیم بھی کہا جاتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سیدنا عبداللہ کی سگی بہن ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پھوپی کے بیٹے ہوئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپی کے بیٹے ہوئے, ہاں جو پھوپی کے شوہر ہیں وہ بنو امیہ سے, پھوپی کے شوہر ہیں وہ بنو امیہ سے, لیکن آپ کی پھوپی جو ہے وہ ہاشمیہ ہے, یعنی سیدنا عبداللہ کی سگی بہن ہے, سیدنا عبد المطلب کی گویا کہ صاحب زادی ہے. تو اس نسبت کے اگر آپ حوالے سے دیکھیں تو اہل بیت کا کتنا بڑا حصہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے حصے میں آتا ہے. اور یقیناً سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کے آخری جملے پیش کر کے میں درس کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے جو نہج البلاغہ میں یہ بات کی گئی, میں دوبارہ اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ واقعی میں سیدنا علی نے بہت خوبصورت بات اور حقانیت اور حق بات سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی شان میں بیان فرمائی ہے. اور اس میں زیادہ مسرت یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر لکھی گئی ہے, کاش اس خطبے کو وہ لوگ بھی مانے تو یقین سید عثمان غنی کی گستاخی کا یہ پہلو اور تفرقہ بازی کا یہ تمام باب ختم ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں کہ جن باتوں پر اجماع رہا ہے. سید عثمان غنی کے جسد پاک کے قریب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول لک. میں نے جب یہ جملہ دیکھا تو مجھے بہت مسرت ہوئی اور میں بہت خوش ہوا کہ یہ بات گویا کہ ہر جگہ پر مشہور ہے, اس لیے میں نے اس کو فوراً لکھ لیا تاکہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر سکوں. سیدنا علی کتنی محبت والی بات, اعتدال والی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ ما ادری ما اقول لک ما عارف الشیء تجهله. فرمایا کہ خدا کی قسم, اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں وہ نہیں جانتا جسے آپ جانتے ہیں. میں اس بات کا علم نہیں رکھتا. عثمان آپ کا جسد پڑا ہوا شہادت کے بعد, غسل دے دیا گیا ہے, اب نماز جنازہ ہونے والی ہے اور آپ کو بقیع شریف کے اندر آپ کا مدفن پاک بننے والا ہے, اور حضرت علی آپ کی شان میں یہ تعزیتی کلمات حق پر ہے, مبالغہ نہیں ہے. تعزیت میں تو لوگ مبالغہ کرتے ہیں لیکن سیدنا علی سے مبالغے کی بات کہاں متصور ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ما ادری ما اقول لک, میں اس بات کو نہیں جانتا, ما ادری میں اس بات کو جانتا ہی نہیں, ما اقول لک کہ جو آپ سے کہی گئی ہو, جو آپ سے کہی گئی ہو اور جس کو آپ جانتے ہو, مرادی مانا معارف الشیء تجهله, اور نہ میں اس بات کو جانتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے, یعنی میں بھی اسی بات کو جانتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں, جتنا مجھے علم ہے اتنا آپ کو علم اور جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے. اور فرمایا وہ سمے آتا کما سمے نا, اور جتنا میں نے حضور سے سماعت کی ہے وہ سمے آتا اتنی آپ نے سماعت کی ہے. فرمایا وہ صحیح تو رسول اللہ کما صحیبنا, جس طرح میں ہر جگہ حضور کے ساتھ صحابیت کی شرط کے ساتھ, سیدنا علی فرماتے ہیں میں ممتاز ہوتا رہا, شرف پاتا رہا, صحیب کا بارگاہ رسالت سے صحابیت کا وہ شرف ہر جگہ آپ کو بھی عطا کیا گیا. فرمایا وہ ابن ابی قحافہ ولا ابن الخطاب اولا بعمل الحق منك, نہیں حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو, وہ عمل میں سبقت کے حوالے سے عثمان تم سے برتری نہیں رکھ سکتے, جتنی اللہ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی اتنی بزرگی تمہیں بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہ انت اقرب الى رسول اللہ, اور تم صحابہ میں سب سے زیادہ مقرب رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. اور وہ تقرب کا خاص گوشہ کیا ہے, میں وقتاً فوقتاً آپ کو اس بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ تقرب تامہ جو ہے اور قرب اور فضیلت مطلقہ جو ہے, یہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے اہل سنت کے نظریے کے حوالے سے, لیکن جزوی فضیلت اپنے حوالے سے ہر صحابی کو حاصل ہے. اور وہی سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم سیدنا عثمان غنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انت اقرب الى رسول اللہ, اور آپ حضور کے سب سے زیادہ مقرب ہیں. اور وہ تقرب کا کون سا گوشہ ہے کہ جو حضور سے سب سے زیادہ تقرب اور آپ قربیت کے درجے میں پہنچ رہے ہیں؟ فرمایا وہ نکتا من سحری ما لم ینالا, فرمایا وہ سسرالی رشتہ ہے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. آپ کی عدالت, آپ کی سخاوت, آپ کی للہیت, آپ کی شجاعت, آپ کی استقامت, اور دور اب ہمارے سروں پر وہ آ چکا ہے. دل سے دعا کیجئے کہ جس طرح فتنوں کے دور میں حضرت عثمان غنی ثابت قدم رہے, اللہ رب العالمین ان کی ثابت قدمی سے اس فتنہ پر دور کے اندر ہمیں اس کا حصہ عطا فرمائے, اور اس فتنہ پر دور کے اندر, اس پر آشوب دور کے اندر اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.